أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما حجة ابن الحسن الأسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا قال الله تعالى في كتابه الكريم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت صلوات بجي محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم خدا نے متعالی کی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ دوبارہ سے یہ سلسلہ یعنی آپ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے توفیق ہمیں بھی مل گئی. یہ سلسلہ جو چند مہینے پہلے شروع ہوا تھا الحمدللہ ابھی تک اسی طرح سے جس طرح سے شروع ہوا تھا بلکہ اس بہتری کے ساتھ ابھی بھی جاری ہے, اور آپ لوگوں کا جو جوش و خروش ہے اس سے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا. منشا خیر و برکت اس لحاظ سے رہا کہ سید جواد حادی صاحب سید جواد نقوی صاحب نے قبول کیا, دو مہینے یہاں تشریف لائے, اور جو میں نے جب یہاں سے جا رہا تھا تو آپ کے سامنے کہا تھا کہ قدرت خدا نے متعال ہے کہ یخرج الحی من المیت, کہ وہ مرے ہوئے میں سے زندے کو نکال سکتا ہے, اور اب الٹا مسئلہ ہو گیا یعنی زندہ سے بھی مرے کو بھی نکال سکتا ہے. تو ہم دوبارہ آپ کے سامنے آ گئے اور دوبارہ سے آپ اس زحمت میں مبتلا ہو گئے کہ ہمیں چار دن مزید آپ نے برداشت کرنا ہے. اچھا صاحب, عنوان ہمارا ہے سیکٹرینزم یعنی فرقہ واریت. عنوان تھوڑا سا مبہم ہے, اس سے پہلے کہ ہم اپنی اصلی بحث کا آغاز کریں اس عنوان کو تھوڑا سا تشریح کریں گے, لیکن اس سے بھی پہلے ایک تھوڑا سا مقدمہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہ کہ اسلام کس قسم کا دین ہے؟ کیا اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کے اندر فرقے بننا ضروری عمل تھا؟ یعنی اسلام کے اندر کوئی خاصیت ہے کہ وہ فرقے بناتی ہے, یا اسلام کے اندر وحدت کی خاصیت ہے؟ تو تھوڑا سا اگر آپ سیاسی لحاظ سے معاشرتی لحاظ سے اس زمانے کو ملاحظہ فرمائیں جہاں پر اسلام کا نزول ہوا, اسلام کا ظہور ہوا اور اسلام نے پھیلنا شروع کیا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرہ دنیا کا اختلاف برانگیز ترین معاشرہ تھا. یعنی ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں پر کسی طرح سے بھی کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں ہو پائی تھی, یعنی جس کو آج کل ہم فیڈرل گورنمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ کہتے ہیں, اس نام کی کوئی چیز عرب معاشرے کے اندر نہیں تھی. اگر ہم اس سے قبل یعنی اس سے تقریباً 900 سال پہلے یونان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہاں سٹی اسٹیٹ ہوتا تھا, ایک شہر ہوتا تھا اور وہ شہر اپنی حکومت خود بناتا تھا, ہر شہر کا آئین ہوتا تھا, تو عربوں کے پاس وہ بھی نہیں تھا. یعنی عربوں کے پاس کوئی ملک نہیں تھا, کوئی ریاست نہیں تھی, کوئی شہر کے اندر بھی حکومت نہیں تھی, بلکہ ہر قبیلے کا اپنا قانون تھا, بلکہ ہم قانون سے بڑھ کر کہیں گے اپنا رواج تھا, وہ رواج کے مطابق کام کرتے تھے, اس سے زیادہ ان کو کوئی سروکار نہیں تھا. تو اس معاشرے کے اندر کوئی وحدت کی اکائی نہیں پائی جاتی تھی, ہر قبیلہ اپنے طور پر زندگی گزارنے کی عادت رکھتا تھا. لیکن اسلام نے اس قسم کے ایک ماحول کے اندر ایک ایسی حکومت بنائی جو مثلا آج کے اگر حکومتوں کو شمار کریں تو تقریباً 25 سے 30 حکومتوں کو ملا کر بنی ہوئی تھی. یعنی اسلام ایک ایسا فیکٹر بن گیا جس نے سب سے زیادہ متفرق قوم کو سب سے زیادہ متحد قوم کے اندر تبدیل کر دیا, اس نے اس قوم کو امت کا درجہ دیا اور انہوں نے مل کر بہت سارے امور کو انجام دیا. تو اسلام کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تفرقے سے بڑھ کر وحدت کی اکائیاں بہت زیادہ ہیں. اسلام کے اندر 3 ایسے بنیادی عناصر ہیں کہ جو اس کو وحدت کی طرف لے کے آتے ہیں, نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام تر انسانیت کو وحدت کی طرف لے کے آتے ہیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں اسلام کے اندر جو خدا کا تصور ہے, وہ خدا کس کا خدا ہے؟ کیا مسلمانوں کا خدا ہے, غیر مسلمانوں کا خدا ہے, یا مسلمانوں کے اندر کسی ایک خاص فرقے کا خدا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں, یہ وہ خدا ہے کہ جو ہر انسان کو اپنے سے وہی نسبت دیتا ہے جو کسی بھی دوسرے انسان کو اپنے سے نسبت دے سکتا ہے. لہذا وہ خدا نمتال کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, ہم نے بنی آدم کو کرامت عنایت کی, یعنی سب بنی آدم اللہ تعالیٰ کے سائے کے اندر موجود ہیں. یا وہ خدا نمتال کہتا ہے کہ ہم نے سب کو مرد و عورت سے پیدا کیا, یعنی ان سب سب کو اللہ تعالیٰ اپنی اس اکائی کے ذریعے سے، وحدت کے ذریعے سے، توحید کے ذریعے سے ایک سائے کے اندر جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو رسول کی ذات اقدس ہے، رحمت للعالمین کا لقب پاتی ہے، یعنی اسے مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھی بلکہ رحمت للعالمین تھے، دوبارہ انسانوں کو جمع کرنے کی ایک کوشش جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ یا خود قرآن کریم وہ خود ایک اکائی بن جاتا ہے وحدت کے لیے۔ یہ جو آیۃ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قل یا اہل الکتاب، خدا تعالی ارشاد کرتا ہے رسول خدا سے کہ اے رسول آپ کہیے کہ اہل کتاب تعالوا، جمع ہو جاؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب ہم سب مل کر ایک ایسی بات پر جمع ہو جائیں جو ہم سب کے درمیان مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں۔ تو وہ قرآن پھر دوبارہ ایک وحدت بن جاتا ہے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے۔ تو اسلام کے اندر کوئی تفرقے کا عامل اس طرح سے نہیں تھا کہ جس طرح سے فرقہ واریت ہوئی۔ اسلام تو خود وحدت کی طرف لے جانے والا مذہب تھا، جس نے دنیا کی جسے ہم لوگ کہتے ہیں متفرق قوم کو اپنے اندر جمع کیا۔ اب یہ ہے کہ اسلام تو وحدت کی طرف لے جا رہا تھا، لیکن بہرحال مسلمان فرقوں میں بٹے یا نہیں بٹے، تو اس سے ظاہر ہے کسی کو انکار نہیں کہ مسلمان فرقوں کے اندر بٹ گئے، بلکہ ہمارے پاس رسول گرامی کی ایک روایت بھی ہے جو کافی لوگوں نے قبول کی ہے کہ مسلمانوں کے اندر 72 فرقے ہوں گے، اور وہ روایت۔ تو اگر اس طرح سے دیکھیں تو ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ مسلمان فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی رسول خدا نے ایک طرح سے پیشن گوئی بھی کی تھی کہ مسلمان فرقوں کے اندر بٹ جائیں گے۔ تو یہاں پر ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ کیا اسلام خاص کر فرقہ واریت لے کے آیا، یعنی اسلام کی وجہ سے فرقہ واریت پھیل گئی؟ جس طرح سے ہم بہت سارے اور دوسرے سوال اسلام کی مناسبت سے کر سکتے ہیں کہ کیا اسلام کی وجہ سے جنگیں ہوئیں، تو ہمارا سوال یہاں پر دوبارہ پلٹے گا تمام ادیان کی طرف کہ نہیں، یہ صرف اسلام کا خاصہ نہیں تھا کہ اس کے اندر فرقہ واریت ہوئی، اس کے اندر فرقے بنے، بلکہ دنیا کے تمام ادیان کے اندر، دین اور مذہب کا وہ تھوڑا سا فرق آپ کے ذہن میں محفوظ رہے، دنیا کے تمام ادیان کے اندر، تمام دینوں کے اندر فرقے بنے، بلکہ اگر میں اور اس کو عمومیت دوں، دنیا کے تمام افکار کے اندر فرقے موجود ہیں ہمارے پاس۔ مثلا فرض کیجئے یہودیت ہے، اس کے اندر فرقے موجود ہیں، دسیوں فرقے ہیں۔ آج جائیے اسرائیل کی سیاست میں آپ چلے جائیے، ہر فرقے کی ایک سیاسی پارٹی موجود ہے جو اپنی پارلیمنٹ کے اندر اپنے ممبرز بھیجتے ہیں، تو ہر فرقے کی ان کے پاس ایک سیاسی پارٹی ہے۔ یا مثلا آپ عیسائیت کے اندر چلے جائیے، ان کے اندر فرقے موجود ہیں، فرقہ واریت بھی موجود ہے۔ ابھی جو آئرلینڈ کے اندر آج کل بھی وہ کیس چل رہا ہے کہ وہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کی ایک جنگ چل رہی ہے، کہ وہ ان کا، اگر ہم اپنی ٹرمنالوجی میں بات کریں کہ جلوس اس راستے سے گزرے گا یا نہیں گزرے گا، بالکل وہی ہمیں چیز نظر آتی ہے جو ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے۔ تو وہاں پر بھی وہ فرقہ ہے، فرقہ واریت ہے، اسلام کے اندر بھی ہے۔ تو اسلام کوئی اسپیسیفائڈ دین نہیں تھا جس کے اندر فرقہ واریت ایجاد ہوئی یا اسلام نے فرقہ واریت بنا دی، نہیں، ہر دین کے اندر پائی جاتی ہے، بلکہ دین کے اندر نہیں، ہر فکر کے اندر یہ کام ہوتا ہے۔ آپ چلے جائیے مثلا کمیونزم کے اندر، کمیونزم تو دین نہیں ہے، انسانوں کا بنایا ہوا ایک فکر ہے، یا ان کے بقول انہوں نے کشف کیا ہے، اس کے اندر بھی فرقے موجود ہیں، ان کے اندر بھی کمیونزم کی مختلف تفسیریں موجود ہیں جن کے اوپر گروپس بنے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے کیپیٹلزم کے اندر بھی ایسا ہی ہے، اور ہر طریقے سے سوشلزم کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ اب ڈیموکریسی خود فرقہ واریت کا ایک سبب بن سکتی ہے، اگر اس کو فرقے میں شمار کیا جا سکے، کہ ڈیموکریسی کی مختلف تفسیریں موجود ہیں، اس کے اپنے مختلف ماننے والے موجود ہیں۔ تو اسلام میں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس نے فرقہ واریت ایجاد کی، بلکہ ہر دین کے اندر ہے، ہر فکر اور ہر آئیڈیا کے اندر جو ہے یہ فرقے کا مطلب پایا جاتا ہے۔ اچھا ذرا سا یہاں پہ رک کے ہم فرقہ واریت کی تشریح کرتے چلیں، یہ جو ہمارا عنوان ہے فرقہ واریت، اس کی تشریح کر دیں کہ فرقہ واریت سے مراد ہماری کیا ہے۔ کیا فرقہ واریت سے ہماری مراد فرقہ ہونا ہے؟ محض فرقہ ہونا فرقہ واریت نہیں ہے، یعنی فرض کیجئے ایک معاشرہ ہے جس کے اندر مختلف گروپ پائے جاتے ہیں، ایک مذہب کے نام پر، ایک دین کے نام پر، یا ایک فکر کے نام پر، تو کیا یہ فرقہ واریت ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ محض اگر کسی معاشرے کے اندر دو یا تین گروپس پائے جاتے ہیں تو یہ فرقہ واریت نہیں بنتی۔ فرقہ واریت سے ہماری خاص مراد، آگے تک کے لیے ہمارے پاس کام ہمارے لیے کام آئے گا یہ اصطلاح، فرقہ واریت سے جو ہماری مراد ہے وہ یہ ہے کہ چند فرقے پائے جائیں اور ان فرقوں کے ماننے والوں کے درمیان کشیدگی پائی جائے، سخت کشیدگی پائی جائے جو تنازع کا باعث بن جائے۔ تو ہماری فرقہ واریت سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرح کے معاشرے کے اندر چند فرقے پائے جائیں، ان فرقوں کے درمیان سخت کشیدگی پائی جائے، اتنی کشیدگی کہ جو تنازع کا باعث بن جائے، جھگڑے کا باعث بن جائے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں فرقہ واریت کا نام دیتے ہیں۔ اب ہماری اصطلاح اس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوئی۔ اب یہ ہے کہ یہ فرقہ واریت جیسے کہ میں نے کہا صرف اسلام کے اندر نہیں ہے، دوسری جگہوں پر بھی ہے، ہر جگہ پر ہے۔ اسی طریقے سے صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ اپنے موضوع سے آپ کو تھوڑا سا نزدیک کروں گا۔ یہ فرقہ واریت عمومیت کے ساتھ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا خاص کر موضوع جو ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا خاص بنانا چاہیں، ہمارا موضوع پاکستان میں فرقہ واریت کے بنیادی اسباب۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کو اپنا اس ہمارے سیمینار کا عنوان رکھے تو یہ بالکل صحیح ہے، پاکستان میں فرقہ واریت کے بنیادی اسباب، یہ ہمارا جو ہے اصلی موضوع ہے۔ تو فرقہ واریت عمومیت کے ساتھ نہیں ہے، صرف پاکستان کے اندر ہے، اور پاکستان کے اندر بھی بنیادی اسباب کے طور پر ہم فرقہ واریت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا صرف پاکستان کے اندر فرقہ واریت ہے؟ جس طرح میں نے کہا اسلام کے اندر فرقہ واریت نہیں ہے، دوسرے ادیان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ صرف پاکستان کے اندر فرقہ واریت بھی نہیں ہے، تقریباً تمام ان جگہوں پر جن کو ہم اسلامی مراکز قرار دیتے ہیں فرقہ واریت پائی جاتی تھی۔ آپ سعودی عرب کے اندر چلے جائیے، جس کو 1932 کے بعد سے سعودی عرب کہا جاتا ہے، پہلے اس کو حجاز کہتے تھے، اس حجاز کے اندر بدترین فرقہ واریت ہوئی۔ عراق کے اندر آپ چلے جائیے، بدترین فرقہ واریت دیکھی جاتی تھی۔ ایران کے اندر بھی فرقہ واریت تھی۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی فرقہ واریت موجود ہے۔ نہایت یہ کہ وہاں پر فرقہ واریت ہو کر اب مسئلہ نہیں ہے، اب وہاں پر فرقہ واریت نہیں پائی جاتی، فرقے موجود ہیں لیکن وہ سخت کشیدگی کے جو تنازع کا باعث بن جائے وہاں پر معمولاً نہیں پائی جاتی۔ پاکستان کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ابھی بھی پائی جاتی ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ جو خاصیت ہے وہ فرقہ واریت ہونا نہیں ہے، دنیا کے جو اسلام کے جتنے بھی مراکز تھے ان سب کے اندر فرقہ واریت پائی جاتی تھی۔ پاکستان کے ساتھ جو خاصیت ہے وہ یہ کہ اب وہاں فرقہ واریت نہیں پائی جاتی اور پاکستان کے اندر ابھی بھی فرقہ واریت موجود ہے۔ یہ ہماری بحث کا موضوع بنے گا۔ تھوڑا سا مزید رکیں گے، ایک بحث اور آپ کے سامنے کروں گا، وہ یہ کہ فرقے کیوں بنتے ہیں، فرقے اصل بنتے ہی کیوں ہیں، اور اگر بنتے بھی تھے اسلام کے اندر فرقے کیوں بنے، اسلام کے اندر فرقے کیوں بنے، یہ بھی تھوڑا سا ہم بحث کریں گے۔ بنیادی طور پر ہم چار عوامل کو بیان کرتے ہیں۔ چار عوامل ایسے ہیں کہ جو کسی فکر یا کسی مذہب یا کسی دین کے اندر فرقے بننے کا باعث بنتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک فکر یا دین یا مذہب اپنے کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے، کوئی نیا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کوئی نئی صورتحال پیش آ جاتی ہے، اس نئی صورتحال کے اوپر اس دین مذہب یا فکر کے ماننے والے تقسیم ہو جاتے ہیں اور فرقے تشکیل پا جاتے ہیں۔ نئی صورتحال کے آنے سے فرقے بنتے ہیں، اور یہ ہر مذہب کے اندر، ہر فکر کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ مثلا کمیونزم کے اندر خود رشیا کے اوپر جب انہوں نے قبضہ کیا تو اس کے بعد دو فرقے بن گئے کہ اب انہوں نے مزید دنیا میں کمیونزم کو کس طرح سے پھیلانا ہے۔ یہودیت کے اندر بھی ایسا ہی ہوا، جس کی کچھ تفصیلات میں نے آپ کو پہلے سیمینار کے اندر اجمالی طور پر عرض کی تھی۔ اسلام کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کہ جب نئی صورتحال پیش آتی تھی تو کوئی نہ کوئی فرقہ بن جاتا تھا، کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تھا۔ مثلا ایک بہت چھوٹا سا مسئلہ یہ پیش آیا تھا کہ آیا یہ جو قرآن کریم ہمارے پاس ہے یہ مثلا قدیم ہے یا حادث ہے۔ اب اس مسئلے کو شاید ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا، لیکن اسی کی وجہ سے ایک کئی فرقے بنے اور اس کے اندر جو ہے وہ مزید فرقے پر فرقے بنتے چلے گئے۔ یا یہ جبر ہے یا آزادی ہے، جبر ہے یا آزادی ہے، اس کے اوپر فرقے بنے۔ تو نیا مسئلہ جب بھی سامنے آتا ہے کہیں نہ کہیں فرقہ تشکیل پا جاتا ہے۔ ایک اور سبب جو بنتا ہے وہ یہ کہ بیرونی افکار جب کسی ایک دین مذہب یا فکر کے اندر آتے ہیں تب فرقہ تشکیل پا جاتا ہے۔ مثلا فرض کیجئے مسلمانوں کے پاس اسلام تھا، یہ اسلام جب پھیلنا شروع ہوا تو یونان تک پہنچا، یونان کے فلسفی افکار مسلمانوں کے پاس آنا شروع ہوئے، تدریجن جب یہ نئے افکار ملے اسلامی افکار کے ساتھ تو نئے نئے فرقے بننا شروع ہو گئے۔ ان نئے افکار کے نتیجے میں، ان کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کے نتیجے میں، یا کچھ لوگوں نے چاہا کہ ان نئے افکار کو اسلامی افکار کے ساتھ ملا کے چلیں، تو اس کے نتیجے میں بہرحال فرقے بننا شروع ہو گئے۔ ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ مرکز سے دور ہو جاتا ہے، مثلا فرض کیجئے ایک مذہب ہے یا کوئی دین ہے جو ایک خاص علاقے کے اندر موجود ہے, فرض کر لیتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر ہے, حجاز کے اندر ہے, اس کے ماننے والے کہیں دور دراز علاقے میں چلے جاتے ہیں, جب اس علاقے میں چلے جا کے زندگی گزارتے ہیں تو وہاں کا ماحول مختلف ہو جاتا ہے, وہاں پر ان کو وہ ہدایت نہیں مل پاتی, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نیا فرقہ جنم پا جاتا ہے. اس طرح سے بھی بہت ہوا ہے, اسلام کے اندر بھی ہوا ہے, دوسرے مذاہب کے اندر بھی ہوا ہے. ایک اور مسئلہ وہ ہوتا ہے کہ کسی عمدی سازش یا انحراف کے نتیجے میں فرقہ تشکیل پا جاتا ہے. مثلا فرض کیجئے ایک مذہب ہے جس کا کوئی ماننے والا ہے, ظاہر ہے اس مذہب کا کوئی لیڈر بھی ہے, کوئی اور شخص ہے جو لیڈرشپ حاصل کرنا چاہتا ہے, اور اس لیڈرشپ کو حاصل کرنے کے لیے ایک عمدی انحراف کرتا ہے, اپنی ارادے کے ساتھ انحراف کرتا ہے, سازش کرتا ہے اور اس فکر یا دین کے ماننے والوں کے اندر ایک فرقہ ایجاد کر دیتا ہے. بہرحال افکار یعنی کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کسی معاشرے کے اندر فرقے تشکیل پاتے ہیں, اور اسلام کے اندر بھی انہی چار بنیادوں پر بہت سارے فرقے تشکیل پائے. لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں نفسانی خواہشات ضرور پیچھے رہتی ہیں. یعنی جب بھی کوئی فرقہ بنتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ بہت سادگی کے ساتھ علمی مباحث کے نتیجے میں فرقہ بن جائے, کہیں نہ کہیں نفسانی خواہشات رہتی ہیں, کوئی لیڈرشپ کی طلب ہوتی ہے, کوئی قدرت کی خواہش ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں مثلا دوسرے کو زیر کرنے کی خواہش ہوتی ہے, کچھ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جن کے پیچھے ایک فرقہ بنتا ہے. تو فرقہ بننا بے نفسے کوئی اچھا عمل نہیں ہے. یعنی چاہے فرقہ بننا کی ایک تاریخ بن چکی ہے, تمام مذاہب کے اندر ہے, تمام افکار کے اندر ہے, لیکن بے نفسے فرقہ بننا کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ نفسانی خواہشات ضرور پائی جاتی ہیں. تو جناب اگر موضوع کے اوپر دیکھیں تو پاکستان میں فرقہ واریت اتنا تک تو میرے خیال میں اب واضح ہو چکا ہے. اب صرف ایک مسئلہ رہ گیا ہے, بنیادی اسباب, اس سے ہماری کیا مراد ہے, تاکہ ہم موضوع کو اور تھوڑا سا صاف کر لیں. پاکستان میں فرقہ واریت کے بنیادی اسباب, اسباب جو کسی بھی معاشرتی مسئلے کے اندر پائے جاتے ہیں, مثلا فرض کیجئے کوئی بھی آپ کے سامنے اجتماعی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے اسباب کئی درجے کے ہو سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے واقعات لے لیجئے, مثلا فرض کیجئے ایک اجتماعی واقعہ ہے کہ فرض کیجئے آج پانی نہیں آ رہا, فرض کیجئے کراچی کے اندر پانی نہیں آ رہا, تو اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. ایک بہت سادہ سبب یہ کہ کہیں پر فرض کیجئے کہیں نل بند ہوا ہوا ہے, کہیں پہ کوئی والو ہے جو بند کر دیا گیا ہے, ظاہر ہے اس کی وجہ سے پانی نہیں آ رہا. کوئی اجتماعی حادثہ بھی ایسے ہو سکتا ہے, مثلا میرے خیال میں آپ میں سے اکثر لوگ 1984 میں کراچی میں موجود ہوں گے کہ جب کراچی میں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے, تو وہ جناب واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو لیاقت آباد کا جو مرکزی امام بارگاہ ہے وہاں پر ایک جلسہ ہوا تھا, اور اس کے بعد شدید فرقہ وارانہ فسادات جو ہیں وہاں پر ظاہر ہوئے. تو یہ ایک اجتماعی واقعہ تھا 1984 کے فرقہ وارانہ فسادات. اس اجتماعی واقعے کے کئی اسباب آپ بیان کر سکتے ہیں. ایک اس کو میں تین درجوں میں بیان کروں گا. ایک وہ جو بالکل براہ راست اسباب ہوتے ہیں, براہ راست اسباب جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں اور بہت ٹیمپرری ہوتے ہیں. مثلاً فرض کیجئے اس واقعے کو اگر ہم دیکھیں 1984 میں لیاقت آباد میں فرقہ وارانہ فسادات, تو ہم کہیں گے بھائی وہ جلسہ جو ہوا وہ غلط ہوا, وہ جلسہ اگر نہ ہوتا تو شاید وہاں پر فرقہ وارانہ فسادات نہ ہوتے. ایک ظاہری سبب ہم نے لیا اور اس ظاہری سبب پہ حکم کر دیا, لیکن کیا اس کے ذریعے سے ہم پاکستان کے فرقہ واریت کے مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو ظاہری مسئلے کے ذریعے سے, ظاہری اسباب کے ذریعے سے آپ کسی بھی معاشرتی واقعے کو نہیں سمجھ پائیں گے. آپ کو کسی بھی معاشرتی واقعے کو سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ پیچھے جانا پڑے گا. یہ ایک درجہ ہوا. ایک درجہ اور ہم لے لیتے ہیں, وہ فرض کیجئے متوسط اسباب لے لیتے ہیں. کچھ مسئلے کے ظاہری اسباب ہوتے ہیں, کچھ اس کے متوسط اسباب ہیں جو اس سے تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں. مثلاً فرض کیجئے پاکستان میں ہی اسی واقعے کو لے لیتے ہیں, یہ جو 1984 میں فرقہ واریت ہوئی, اس کا ایک ظاہری سبب تو یہ تھا کہ آپ نے لیاقت آباد میں جلسہ کیا, اس کی وجہ سے فرقہ وارانہ فسادات ہو گئے. تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں, کچھ سیاسی حالات تھے جن کی وجہ سے فرقہ واریت ہوئی, جو پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ یہ کہ کچھ ایلیمنٹس ہیں جن کے اپنے سیاسی مقاصد ہیں, ان کے اپنے فرض کیجئے اجتماعی مقاصد ہیں, ان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے فرقہ واریت کر دی. مثلا اگر ہم اس واقعے کے اندر دیکھیں تو اس زمانے میں ایک MRD کی تحریک چل رہی تھی جو شاہد ضیاء الحق صاحب کے خلاف جا رہی تھی, تو انہوں نے اس تحریک کو کچلنے کے لیے کراچی میں فرقہ واریت کر دی کہ چلو جب شیعہ سنی ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے تو وہ جو سیاسی رجحان حکومت کے خلاف ہوگا اس سے وہ کافی حد تک دور ہو جائیں گے. ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے. مثلا فرض کیجئے جنگ کے اندر ہمارے بدترین فرقہ وارانہ فسادات ہوئے, آپ وہاں جا کے دیکھیں گے تو کافی حد تک ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ نہیں, فرقہ وارانہ فسادات سے زیادہ جاگیرداروں کی جنگ تھی. سنی جاگیردار, شیعہ جاگیردار. وہ سنی جاگیردار کے جو دیکھتے تھے کہ جنگ کے معاشرے میں ان کے کوئی مقام نہیں ہے سیاسی لحاظ سے, اور شیعہ جاگیردار کے جو جنگ کی سیاست کے اوپر مکمل قابض تھے، چاہے پی 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 کے ہوں چاہے وہ مسلم لیگ کے ہوں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جاگیرداری وہاں پر سبب تھا جس نے فرقہ واریت کو استعمال کیا۔ یہ ہو گئے متوسط اسباب، ایک تو وہ جو ظاہری اسباب تھے، براہ راست اسباب تھے، ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ جو متوسط اسباب ہیں یہ کافی حد تک تصویر کو واضح کر دیتے ہیں۔ مثلاً ابھی کچھ عرصے پہلے ہمارے پاس یہ جو فرقہ واریت رہی، اس میں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ٹسل بنیادی طور پر مثلاً پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی تھی کہ جس میں فرقہ واریت کو استعمال کیا گیا، تو یہ متوسط اسباب ہیں، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہمیں تمام سوالات کا جواب نہیں دے سکتے۔ مثلاً فرض کیجئے، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں فرقہ واریت سیاسی عوامل کا نتیجہ ہے، تو کیا ایران میں سیاسی عوامل نہیں پائے جاتے؟ کیا مثلاً فرض کیجئے عراق کے اندر سیاسی عوامل نہیں پائے جاتے؟ دوسرے ملکوں کے اندر بھی سیاسی عوامل پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں سیاسی عوامل نے اس کو استعمال کیا، تو وہاں کے سیاسی عوامل نے کیوں فرقہ واریت کو استعمال نہیں کیا؟ یا مثلاً فرض کیجئے ملائیشیا کے اندر کیوں ملائیشیا کے سیاستدان فرقہ واریت کو استعمال نہیں کرتے؟ تو یہ جو متوسط اسباب ہیں یہ کسی حد تک تصویر کو واضح کرتے ہیں ہمارے لیے، لیکن یہ کہ اصلی واقعہ پھر بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارا سوال اپنی جگہ پہ باقی رہتا ہے کہ کون سے اسباب ہیں جو واقعی فرقہ واریت کو ایجاد کر رہے ہیں۔ لہذا یہ معمولی معمولی جواب دینے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہمیں اصل اس کی تہ تک پہنچنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں فرقہ واریت ہو رہی ہے، چاہے فرقہ واریت خود سے ہو رہی ہے، چاہے سیاسی لوگ ہیں، سیاستدان ہیں کہ جو فرقہ واریت کو استعمال کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال پاکستان کے اندر کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ فرقہ واریت ہے اور دوسرے علاقوں میں فرقہ واریت نہیں ہے۔ تو یہ جو بنیادی ترین اسباب ہیں ان کو ڈھونڈنا ہمارا اصلی مقصد ہے، ہم درحقیقت ان بنیادی ترین اسباب کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ اچھا، جب آپ ان بنیادی ترین اسباب کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ کو ذہنیت تلاش کرنی پڑتی ہے۔ مثلاً فرض کیجئے پاکستان کی مختلف قومیں ہیں، کیا ہر قوم ہر مسئلے کے اوپر ایک جیسا رد عمل دکھاتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے، مختلف قوموں کی مختلف ثقافتیں ہیں۔ ایک قوم کے لیے شاید کسی کی گالی سن لینا بہت بہت زیادہ سنگین واقعہ نہ ہو، سن لے برداشت کر لے، کیونکہ ان کے ڈائلاگ کے اندر گالیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو شاید سنیں برداشت کر لیں۔ ایک اور قوم آپ کو نظر آئے گی جس کے یہاں گالی سننا اصلا محال ہے، یعنی اگر کہیں وہ سن بھی لے تو وہ تڑپ اٹھے گا، فوری اپنا ریئیکشن دکھائے گا، اپنا سینہ چاک کے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا اور مرنے مارنے پہ تل جائے گا۔ اسی طریقے سے مختلف قوموں کے اندر مختلف اثر ہوتے ہیں۔ پاکستانی قوم کے اندر فرقہ واریت کیوں ہے؟ ہمیں درحقیقت اس کو تلاش کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں ان کی ذہنیت دیکھنی پڑے گی کہ کون سی ایسی ذہنیت ہے پاکستانیوں کے اندر جو ان کو فرقہ واریت کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ کوئی خاص چیز ہے پاکستانیوں کے اندر جس کی وجہ سے یہ فرقہ واریت کی طرف جاتے ہیں اور دوسری قومیں فرقہ واریت کی طرف کم سے کم ان کی حد میں نہیں جاتے ہیں۔ جب ہم یہ کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا تاریخ کی طرف جانا پڑتا ہے، ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تاریخ میں جا کے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا واقعات تھے کہ جو یہاں پہ فرقہ واریت لاتے رہے۔ مثلاً فرض کیجئے اس وقت 1998 ہے، اگر میں آپ کو فرقہ واریت کے وہ اسباب بیان کروں کہ جو 1980 کی دہائی میں فرقہ واریت لائے، تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 1980 سے پہلے بھی فرقہ واریت موجود تھی، 70 میں فرقہ واریت تھی، 60 میں بھی فرقہ واریت تھی۔ فرض کیجئے میں آپ کو ایسے اسباب دے دوں جو پاکستان بنتے وقت فرقہ واریت دکھا گئے، پاکستان بنتے وقت کچھ ایسے عوامل تھے جو فرقہ واریت کر گئے، تب بھی مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ اس سے پہلے فرقہ واریت موجود تھی ہمارے پاس۔ یعنی آپ کو بہت عمیق ہونا پڑے گا، آپ کو تاریخ کے اندر کافی پیچھے تک جا کے دیکھنا پڑے گا کہ کون سے عوامل تھے جس نے یہاں پر فرقہ واریت کو ایجاد کیا۔ میں نے آپ کا کافی وقت عوامل اور فرقہ واریت کہہ کے ضائع کیا۔ میں چاہتا یہ تھا کہ آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یعنی سادہ سادہ باتوں کو ہر آدمی کر سکتا ہے، مثلاً دو اور دو چار کرنا کہ بھائی سیاسی عوامل نے استعمال کیا فرقہ واریت ہو گئی، اقتصادی عوامل کی وجہ سے فرقہ واریت ہے، یہ لوگ جاہل ہیں اس وجہ سے فرقہ واریت ہے، لیکن یہ مسئلے کو حل نہیں کر رہی۔ جہالت اور جگہوں پر بھی ہے، وہاں کیوں فرقہ واریت نہیں ہو رہی؟ یہاں پر کوئی خاص مسئلہ ہے جس کی وجہ سے فرقہ واریت ہے۔ اچھا، اجتماعی مسائل کے اندر ایک خوبی یا کہیے خامی اور بھی ہے، وہ یہ کہ آپ اگر سائنس میں جائیں تو سائنس میں ایکسپیریمنٹس کر کے آپ کنکریٹ ریزلٹ لے لیتے ہیں۔ مثلا فرض کیجئے آپ نے کسی بھی جسم کے پھیلنے کا سبب تلاش کرنا چاہا تو آپ نے کہا بھائی گرم کرنا ایک سبب ہے، جب ہم گرم کرتے ہیں تو یہ جسم پھیل جاتا ہے۔ تو سائنس میں آپ ایکسپیریمنٹ کر کے ایک ریزلٹ نکال لیتے ہیں، لیکن معاشرتی مسائل کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک طریقے معاشرتی مسائل کے اندر تجربہ نہیں ہوتا، جو ہو چکا ہوتا ہے آپ کو اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، آپ کو تجربہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک انسان کھڑا ہے، ایک ایسا انسان جس کی ہزاروں ارادے بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ بالکل چاہیں کہ اے بی سی تین عوامل ہیں، ان تین کو اٹھا دو تو فرقے واریت ختم ہو جائے گی، یہ کہنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ ایک انسان ہے جس کے ہزاروں رجحانات ہیں، یہ رجحانات ہزاروں عوامل کے تاثیر میں واقع ہوتے ہیں اور کبھی تبدیل ہوتے ہیں، کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کو یوں کر کے دکھا دیں کہ یہ فرقہ واریت کے سبب ہیں، کل آپ اٹھیں اس کو ختم کر دیں فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ ظاہر ہے یہ اجتماعی مسائل ہیں، ان کے اندر ہزاروں مسائل ہیں کہ جو آہستہ آہستہ اثر دکھاتے ہیں، مختلف پہلوؤں سے اثر دکھاتے ہیں اور ایک واقعے کو ایجاد کر دیتے ہیں۔ لب لباب کلام کا یہ ہے کہ اگر آپ کو پاکستان کی فرقہ واریت کو صحیح سے سمجھنا ہے، اس کے عمیق ترین مسائل کو جاننا ہے، تو آپ کو تاریخ میں جانا پڑے گا، آپ کو تاریخ میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پر کیا ہوا، کس وجہ سے ہمیں یہ فرقہ واریت وراثت میں مل گئی۔ کوئی بھی قوم تاریخ کے کسی خاص مقام پر آسمان سے زمین پہ نہیں گرتی۔ ہم جو 1998 میں پاکستان میں بیٹھے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم آسمان سے نازل ہوئے اور یہاں پر آ گئے، بلکہ ہماری ایک تاریخ تھی، ہمارے اجداد تھے جنہوں نے اس علاقے میں جس کو ہم بر صغیر کہتے ہیں اپنی زندگی گزاری، ان کے ساتھ جو تجربیات ہوئے، جو بھی تجربے ان کے ساتھ ہوئے وہ ہم پر منتقل ہوئے ہیں۔ ہمیں ان تمام کو اگر جانچنے کا موقع ملے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو خاص حالت اس وقت پاکستان کے اندر ہے یہ کس چیز کی مرہون منت ہے۔ تو ہم اپنے کام کو ادھر سے ہی شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تاریخ میں برصغیر کا علاقہ تھا، یہاں پہ کس قسم کے حالات رہے، یہاں کا اسلام کیسا تھا، کیوں یہاں پہ فرقہ واریت بن گئی اور دوسرے علاقوں میں یہ کام نہیں ہوا۔ صلوات بھیج محمد و آل محمد۔ جب ہم اس کام کو شروع کرتے ہیں تو ہمیں چند چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم بہت زیادہ خوش نصیب نہیں تھے اسلام کے آنے کی وجہ سے۔ یعنی جب برصغیر میں اسلام آیا تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ بہت اچھے لوگوں کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا۔ اچھے لوگ بھی تھے یقیناً، لیکن کچھ خرابی یہاں پر موجود تھی۔ تین گروپ تھے جو کسی نہ کسی طریقے سے برصغیر میں اسلام آنے کا باعث بنے۔ تین گروپ تھے کہ جو برصغیر میں اسلام آنے کا باعث بنے۔ پہلے درجے پر اگر دیکھا جائے تو وہ صوفیہ تھے، صوفی عارف لوگ کہ جو عارف منش طبیعت رکھتے تھے، اللہ کے ماننے والے تھے، اللہ کی یاد اپنے دلوں کے اندر رکھتے تھے۔ یہ لوگ مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے یا مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے برصغیر تک پہنچے، جس طرح اور علاقوں میں انہوں نے اسلام کو پھیلایا، یہاں بھی اسلام کو پھیلایا، یہاں بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا اور ان لوگوں کو اسلام کی حقانیت سے آگاہ کیا۔ ایک تو یہ گروپ تھا۔ دوسرا ان کے ساتھ ہی لیتے چلے وہ لوگ تھے کہ جو تاجر طبیعت قسم کے تھے، تاجر لوگ تھے کہ جو مختلف علاقوں سے آئے، برصغیر کے اندر پہنچے اور برصغیر میں انہوں نے اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے پھیلانے کی کوشش کی۔ ایک اور گروپ بھی تھا جس کی وجہ سے اسلام برصغیر تک پہنچا، وہ حکام تھے، مختلف علاقے کے حاکم لوگ کہ جنہوں نے برصغیر کے اوپر حملہ کیا۔ برصغیر پر حملہ کرنے والے جو یہ مسلمان تھے، بالآخر کسی نہ کسی طریقے سے اسلام پھیلانے کا باعث بنے۔ یہی کہ اسلام یہاں پر ان جیسے لوگوں کے ذریعے سے پہنچا، اسی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا توجہ کرنا چاہیے۔ یہیں سے ہمیں کچھ نکات جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں جو ہمیں کچھ نہ کچھ فرقہ واریت کو کشف کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ آخری سے شروع کرتے ہیں، وہ گرو جس کو ہم حکام کہتے ہیں، یہ لوگ کون سے لوگ تھے؟ جو مسلمان بادشاہ تھے، مختلف علاقوں سے آئے، انہوں نے برصغیر کے اوپر حملہ کیا، یہاں پر اپنی بادشاہتوں کو تشکیل دیا، حکومتیں بنائیں، بعد میں خود علاقائی لوگوں نے بھی حکومتیں بنائیں۔ لیکن اکثر وہ جو مسلمان حاکم ہم برصغیر کی کہتے ہیں، وہ لوگ تھے کہ جو باہر سے آئے۔ یہ لوگ کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ لوگ معمولاً تو چھوڑیے، میں آپ کو قریب بے اتفاق کہہ دوں، یعنی تقریباً 100% افغانستان کے راستے سے آئے تھے۔ یعنی تقریباً 100% یہ لوگ افغانستان کے رہنے والے تھے، افغانستان کے مختلف علاقوں کے رہنے والے، غزنے کے یا ہرات کے یا مختلف علاقوں کے رہنے والے، کہ جو ہندوستان کے اوپر حملہ کرتے تھے اور یہاں پر آ کر اپنی حکومتوں کو قائم کرتے تھے، اور یہ خود اسلام پھیلانے کا ایک سبب تھے۔ لیکن ان کے ہاتھ جو اسلام پھیل رہا تھا وہ بہت اچھا اسلام نہیں تھا۔ پہلی وجہ تو یہ کہ یہ حکام دینداری کے خاطر حملے نہیں کر رہے تھے، یعنی یہ لوگ جو افغانستان کے راستے اٹھ کے آئے تھے برصغیر پہ انہوں نے حملہ کیا اور یہاں پر اسلامی حکومت کو تشکیل دیا, تو یہ دین کی خاطر حملہ نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنی دنیاوی حکومتوں کی خاطر انہوں نے حملات کیے تھے. لہذا اسلام کو بھی اگر پھیلایا تو خود اسلام کو اسلام کی خاطر نہیں پھیلایا. البتہ یہاں پر یہ جملہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ انہوں نے چندہ اسلام پھیلانے کی کوشش بھی نہیں کی لیکن بہرحال اسلام پھیلانے میں مؤثر تھے. تو اگر انہوں نے اسلام پھیلایا بھی تو اسلام کی خاطر نہیں پھیلایا بلکہ اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر اسلام کو استعمال کیا اور اس کو برصغیر کے اندر کسی حد تک پھیلایا تاکہ ان کے اقتدار کے لیے بہرحال ممد و معاون ثابت ہو سکے. ایک تو یہ مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ جو افغانستان سے اٹھ کے آنے والے تھے ان کا اسلام ایک عجیب و غریب اسلام تھا. معمولاً اپنے اسلام کے اندر جمود کا شکار تھے اور یہ وہ کیفیت ہے جو آج بھی کم و بیش باقی ہے. یعنی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کاش ہمارے پاس جو اسلام آ رہا تھا کسی اچھے ذریعے سے آتا تو ہماری حالت اس وقت اسلامی لحاظ سے کافی بہتر ہوتی. یعنی اگر کہیں افغانستان کے تھوڑا جنوب میں ایرانی حکام حملہ کر رہے ہوتے تو شاید حالت ہماری کافی حد تک بہتر ہوتی, کیونکہ ہم اس جامد اسلام سے بچ جاتے جو فقہ حنفی کی صورت میں ہمیں افغانستان کے حکام کے ذریعے سے ملے جا رہا تھا. ہمیں فقہ حنفی معمولاً افغانی حکام نے دی. تو یہاں پہ جو اسلام بھی پھیلا وہ ایک جامد قسم کا اسلام تھا جس کا چندہ سروکار عقل سے نہیں تھا, خوش متعصب قسم کا اسلام تھا کہ جو ان لوگوں کے ذریعے سے پھیل رہا تھا. دوسرا گروپ جو اسلام کو پھیلا رہا تھا وہ تجار کا تھا. ان کے پاس کوئی علمی فکر نہیں تھی کہ جس کے ذریعے سے اسلام کو پھیلا رہے تھے. ان کے پاس اپنی دولت و ثروت تھی, ان کے پاس اپنے کسی حد تک کہہ سکتے ہیں طبیعت تھی, اپنا کردار تھا جس کے ذریعے سے اسلام کو پھیلا رہے تھے, لیکن اسلام کی علمی فکر ان لوگوں کے اندر موجود نہیں تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ یہ اسلام کو علمی انداز میں پھیلا رہے ہوں, جس کو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس کی مثال کس قسم کی ہوگی. تیسرا گروپ کے جو برصغیر میں اسلام کے پھیلاؤ کا باعث بنا وہ صوفیاں ہیں, جن کا اثر باقی دونوں گروپ میں سب سے زیادہ ہے. یعنی سب سے زیادہ گروپ, سب سے بڑا گروپ جس نے برصغیر کو واقعا متاثر کیا وہ یہ صوفیہ کا گروپ تھا, جس کے اوپر بہت ساری کتابیں موجود ہیں, بہت کچھ لکھا گیا ہے, بہت کچھ پڑھا گیا ہے. انہوں نے اسلام کو پھیلایا. کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ یہ لوگ مخلص تھے. یعنی وہ صوفیہ کی جو اسلام کے پھیلاؤ کا باعث بنے وہ بہت مخلص لوگ تھے, اللہ والے تھے, اللہ کے چاہتے ہوئے اللہ کی محبت کو انسانوں کے دلوں کے اندر قائم کرنا چاہتے تھے. آپ نے بہت سنا ہوگا کہ ان کے حلقہ ارادت میں صرف مسلمان نہیں ہوتے تھے بلکہ ہندو بھی آیا کرتے تھے. بہت سادہ لوگ تھے, مخلص لوگ تھے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس میں ایک پرابلم یہ تھی کہ ان کا اسلام بھی عقلی اسلام نہیں تھا, علمی اسلام نہیں تھا. عقلی اور علمی اسلام کی تشریح میں آپ کے سامنے بھی تھوڑی دیر کے بعد کروں گا. ان کا اسلام تھا جذباتی قسم کا, ان کا اسلام تھا عشق اور محبت کے محور پہ گھومنے والا. یعنی آپ ان صوفیہ کی تعلیمات کو جب اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر صرف عشق اور محبت نظر آتا ہے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عشق کے ذریعے سے لوگوں کے اندر نفوذ کریں یا لوگوں کے اندر ان کا نفوذ اثر و رسوخ خود بخود ہو جاتا تھا. لیکن بہرحال وہ علمی تحریک ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو معقول حد تک تربیت کر سکیں. ایک جذباتی تربیت ہوتی تھی, ایک عشق کی طرف لے جانا ہوتا تھا. لوگوں کے اندر بہرحال خوف خدا کو لے آتے تھے, لوگوں کے اندر اسلام کو لے آتے تھے, لیکن وہ چیز جس کو ہم اسلام کی عملی علمی تعلیمات کہتے ہیں وہ ان کے اندر نہیں تھی. اب وہ وقت ہے کہ ہم تھوڑا سا اس علمی کے اوپر بھی تاکید کرتے چلیں, یعنی اس کی تھوڑی سی توضیح کرتے چلیں. کیا مراد ہے ہماری؟ آپ فرض کیجئے جو مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں, خود جو پاکستان کے اندر موجود ہیں, جب آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ ان کے اندر دو قسم کے لوگ پاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے اپنی عقل کے ذریعے سے آشنا ہیں, وہ جانتے ہیں کہ وہ کیوں خدا کے معتقد ہیں, وہ جانتے ہیں کہ رسول کی رسالت کا اثر کیا ہے, امام کی امامت کا اثر کیا ہے, اسلام کی معاشرتی تعلیمات کس قسم کی ہیں, اقتصادی تعلیمات کیا ہیں, دین اسلام کہاں پہنچانا چاہتا ہے. یہ سب ان کے ذہنوں کے اندر موجود ہے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو جذباتی مسلمان ہیں, اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ ان کے آبا و اجداد مسلمان تھے, یا حتیٰ اب یہ مسئلہ بھی نہیں رہا, اگر ان کے آبا و اجداد کافر بھی ہو جائیں تو وہ مسلمان رہیں گے, لیکن اگر ان سے پوچھیں کہ آپ کیوں مسلمان ہیں تو کوئی معقول جواب ان کے پاس نہیں ہوگا. ان کی جذباتیت ہے جو ان کو مسلمان کیے دے رہی ہے. وہ جو صوفیہ نے اسلام پھیلایا اس کے اندر یہ خوبی ضرور تھی کہ وہ بہت مخلص تھا, اس کے اندر یہ خوبی تھی کہ لوگوں کی جسے کہتے ہیں
فطرت کے باریک ترین پہلوؤں تک پہنچ جاتا تھا، لوگوں کی طبیعت کو تبدیل کر دیا کرتا تھا، لیکن افسوسناک پہلو اس کے اندر یہ تھا کہ وہ بھی علمی لحاظ سے ان کو قانع نہیں کرتا تھا۔ یعنی یہ جو تحریک صوفیہ کی تھی، یہ اسلام کو پھیلا رہی تھی لیکن وہی کہ علمی تحریک سے خالی تھی، وہ علمی تحریک کی جو ہمیں اسلام کے دوسرے مراکز کے اندر نظر آتی ہے۔ مثلا فرض کیجئے آپ ایران تشریف لے جائیے، یا عراق چلے جائیے، یا حتی لبنان چلے جائیے، وہاں پر آپ کو اسلام کم سے کم دو صورتوں میں نظر آئے گا۔ ایک وہ اسلام جو خالص علمی بنیادوں کے اوپر ہوگا، اور ایک وہ طبقہ عوام کہ جو اپنے عوامی انداز میں اسلام کو قبول کر رہے ہوں گے، جذباتی انداز میں۔ کم سے کم علمی پہلو بھی موجود ہے، حوزہ علمیہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جہاں پر اسلام کی علمی تعلیمات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ لیکن یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں پہ آنے والے اکثر لوگوں نے جو اسلام پھیلایا، اس کے اندر وہی جذباتی پہلو موجود رہا۔ یہ تو صاحب وہ داستان تھی جب اسلام ہمارے پاس آیا، کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بہت اچھے طریقے سے اسلام ہمارے پاس نہیں آیا۔ اس کے بعد بھی کچھ مصیبتیں ہمارے ساتھ موجود رہیں۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، مثلا فرض کیجئے بنی عباس کے دور میں، بنی امیہ کے دور میں جو اہل بیت اطہار کے ماننے والے تھے، ان کے اوپر جو مشکلات پڑتی تھیں، ان کو آپ نے بہرحال دیکھا ہے، سمجھا ہے، کہیں نہ کہیں ضرور پڑھتے رہتے ہیں آپ۔ آپ اس کا یہ پہلو اپنے ذہن میں رکھیے کہ بہت سارے وہ لوگ کہ جو اس دور میں زندگی گزار رہے تھے اہل بیت کے ماننے والے، جب اپنی مشکلات کا سامنا کرتے تھے تو وہ اس طرف کا رخ کرتے تھے بر صغیر کا۔ یعنی تھوڑا سا اگر اس نقشے کے اوپر آپ نظر ڈالیں، نقشے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ علاقہ ہے سعودی عرب، یعنی یہ مدینہ اور مکہ اور حجاز، عراق، یہ سب وہ علاقہ ہے جہاں پر اصلی محور تھا، یعنی بنی عباس اور بنی امیہ کی حکومت تھی، ظاہر ہے یہ شام۔ یہاں پر جب یہاں پر مظالم ہوتے تھے تو یہ لوگ رخ کرتے تھے مشرق کی طرف، ظاہر ہے دنیا کے دوسرے مقامات پہ بھی بھاگتے تھے، گئے فرار ہو کر، لیکن بہرحال مشرق کی طرف ان کا رخ بہت زیادہ تھا۔ اب یہ جب مشرق کی طرف آئے ہیں تو ان کے پاس جو پناہ گاہ رہی وہ یہ برصغیر کا علاقہ تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ ایران اس زمانے میں خراسان کہلاتا تھا، اور خراسان جو تھا وہ خلیفاؤں کی دار اختیار کے اندر موجود تھا۔ یعنی وہ جو اہل بیت اطہار کے ماننے والے تھے، جب وہ اسلام کے مرکزی علاقوں میں مشکلات کا سامنا کرتے تھے تو وہ مشرق کا سمت کرتے تھے، مشرق کی سمت جاتے تھے، اور اس مشرق کی سمت میں بہرحال برصغیر تک پہنچتے تھے۔ اب اگر آپ تھوڑا سا جغرافیائی حالات کو بھی دیکھتے چلیں تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اس سے آگے کیوں نہیں گئے۔ یعنی برصغیر کو بھی کراس کر کے مثلا فرض کیجیے چین کی طرف چلے جاتے، ایسا نہیں ہوا، برصغیر تک ہی باقی رہے۔ اس کی بہت ساری جغرافیائی علل و اسباب ہیں کہ کیوں وہ آگے نہیں بڑھے۔ بہرحال ایک عامل کہ جو برصغیر کے اندر اسلام کی کیفیت کو تبدیل کر گیا، وہ یہ تھا کہ یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جو خلیفاؤں کے مظالم کا سامنا کرتے ہوئے، یعنی اس سے بچنے کے لیے برصغیر آ گئے تھے۔ یہ مجھے نہیں معلوم اتنا خطرناک ہو گیا ہے اب کہ اس کو ٹچ کرنا بھی ایک عجیب آواز دے رہا ہے۔ بہرحال تو بنی عباس کی مشکلات کو بچنے کے لیے وہ اس طرف آتے تھے، برصغیر کی طرف آتے تھے۔ برصغیر میں شروع سے ہی لوگ دیکھتے تھے کہ یہاں پر پکڑ اور دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ یعنی آپ قدیم ترین تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو ہمیں حتیٰ مولا کائنات کے زمانے کی ایک روایت ہمارے پاس ہے کہ جب لوگ قائل تھے، یعنی سندھ یعنی ہندوستان کے رہنے والے قائل تھے کہ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں پہ ظلم ہوتا ہے، پانچویں امام کے زمانے میں اہل بیت اطہار کے ماننے والے سندھ کے اندر بکثرت موجود تھے کہ جو مظالم سے بچنے کے لیے یہاں پر آ گئے تھے۔ زید شہید کے خاندان والے کئی لوگ یہاں پر موجود تھے سندھ کے اندر، اور بعد میں بھی ایسا بہت ہوتا رہا۔ تو یہاں پر وہ فرقے وارانہ فضا شروع سے ہی تشکیل پاتی رہی کہ یہاں خود بخود وہ جو پکڑ دھکڑ عراق اور دوسرے علاقوں کے اندر تھی، یہاں پر بھی جاری رہی۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو اسلام پہنچا وہ شروع سے تھوڑا سا طبیعت کے اندر مختلف تھا۔ وہ اسلام نہیں تھا کہ جو ہم اہل بیت اطہار کے صحیح ماننے والوں کے ذریعے سے توقع کرتے ہیں کہ یہاں پر پہنچنا چاہیے تھا۔ بہت متعدد خامیوں کے ساتھ پہنچا، متعدد انحرافات کے ساتھ ہوتا ہوا یہاں پر داخل ہوا۔ اب یہ ہے کہ دوسرے علاقوں میں کیوں وہ انحرافات آگے نہیں بڑھے، ہمارے علاقے میں انحراف آگے بڑھ گیا، اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا اور آگے چل کر جائزہ لیں گے۔ اب تک جو ہماری بات ہوئی وہ دو تین چیزیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسلام ایک دین تھا کہ جو وحدت کی طرف لے جا رہا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اسلام میں ہی فرقے نہیں بنے بلکہ ہر مذہب، ہر دین اور ہر فکر کے اندر فرقے بنے. تیسرا مسئلہ یہ کہ پاکستان صرف وہ جگہ نہیں جہاں پہ فرقے واریت پائی جاتی ہے، دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی فرقے واریت پائی جاتی ہے. پھر فرقے بننے کے اسباب کیا ہیں؟ میں نے چار بنیادی اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے. آخر میں یہ بات ہوئی ہماری کہ فرقہ واریت کے بنیادی اسباب کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم بحث میں داخل ہوئے اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسلام جو برصغیر کے اندر داخل ہوا وہ تین گروپس کے ذریعے سے داخل ہوا، صوفیہ، تاجروں اور حکام کے ذریعے سے، اور ان تینوں کے اندر کچھ نہ کچھ انحراف جو ہے وہ موجود رہا. سوال یہ ہے کہ یعنی تھوڑا سا اس بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں، یہاں جو اسلام آیا اس کے اندر تھوڑی سی گڑبڑ رہی، حکام میں جو تھا اس کے اندر پرابلم تھی، صوفیہ کے ذریعے سے جو تھا اس کے اندر بھی مشکلات تھیں، تاجروں کے ذریعے سے تھا اس کے اندر بھی مشکلات تھیں، دوسرے علاقوں کے اندر بھی ایسے ہی تھا. مثلا فرض کیجئے ایران کے اندر جو اسلام پھیلا وہ شروع سے اچھا اسلام نہیں تھا، وہ جو اسلام تھا وہ معمولاً منحرف لوگوں کے ذریعے سے وہاں پر پھیلا، لیکن وہاں پر کنٹرول کر لیا گیا، وہاں پر اس کی کیفیت کو بہرحال کنٹرول کر لیا گیا. اہل بیت اطہار کے ماننے والے وہاں پہ بکثرت آئے، یا اگر اہل بیت اطہار کے ماننے والے مثلا کسی علاقے میں بکثرت نہیں بھی آئے تو بالآخر کوئی علمی تحریک وہاں پر موجود رہی. یہاں پر ایسا کوئی کام نہیں ہو سکا، یہاں پر کوئی علمی تحریک بھی باقی نہیں رہی. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی اور متعدد وجوہات تھیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہاں پر جو حکام موجود تھے جو اسلام کے نام پر یہاں موجود تھے، یہ یہاں پر رکنے کے لیے نہیں آتے تھے. یعنی فرض کیجئے وہ جو افغان حکام تھے جو برصغیر کے اوپر قابض ہوئے، یعنی برصغیر پہ انہوں نے حملہ کیا اور یہاں پر بالآخر اپنی حکومتوں کو قائم کیا، تو کبھی بھی یہ سوچ کر موجود نہیں ہوتے تھے کہ یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے اور اسلام کو پھیلانا ہے، بلکہ اپنے آپ کو یہ دیکھتے ہوئے موجود ہوتے تھے کہ ہمیں خارجی ایک باہر سے آنے والے لوگ ہیں جو یہاں پر کچھ عرصے موجود ہیں اور ہمارا اصلی مرکز جو ہے وہ کسی اور علاقے میں ہے. تو وہ جو منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ علاقے والے خود اٹھیں اور اپنے لیے ایک علمی تحریک کا بندوبست کریں، وہ کام یہاں پر نہیں ہو پایا. شاید سیاسی قدرتیں جو تھیں اس زمانے کی، یعنی حکام وغیرہ جو تھے، وہ علماء کی قدرت سے بھی خائف تھے، جو اس کی شواہد ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہیں کہ جو ایسا تھا جس کی وجہ سے شاید انہوں نے علمی تحریک کو یہاں پر پنپنے نہیں دیا. بہرحال کچھ بھی تھا، ایک یہاں پر اسلام جو تھا وہ تھوڑا سا منحرف ہو کر داخل ہوا، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر اس قسم کی کوئی علمی تحریک نہیں بن پائی جو اسلام کو اس کے اصلی محور پر لا سکے. آج کی بحث کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. تھوڑی سی خوش، کافی خوش بلکہ، اور مقدماتی بحث تھی اور آپ کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا. انشاءاللہ کل سے تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اسلام جو یہاں پر آیا اس کے بعد اس کے اندر کیا خامی رہی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا اصلی رنگ حاصل نہیں کر سکا اور بعد میں فرقہ واریت کی طرف چلتا چلا آیا. تھوڑا سا ہم اس کے اسباب کی طرف اور غور کریں گے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. جیسے کہ ہمیشہ کا دستور ہے کہ اس 45 منٹ کے ڈسکشن کے بعد آپ سوال جواب کرتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں، آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال وغیرہ ہو تو وہ ضرور بیان فرمائیں. صلوات بھیجو محمد و آل محمد.
معاشرہ جو تھا وہ شدید فرقہ واریت کا شکار تھا، اس حوالے سے کہ ان کے درمیان انتشار بہت تھا اور ہر گروہ کا، ہر قبیلے کا اپنا ایک آئین تھا جس کے تحت وہ حکومت کرتے تھے. مگر اس کے باوجود اب صدر اسلام کی اگر تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر بہرحال ایک اشراف کی حیثیت تو موجود ہے. پیغمبر اسلام کے جو آبا و اجداد تھے، کہ جو کعبہ کے متولی کی حیثیت رکھتے تھے، ان کی بہرحال ایک حیثیت معاشرے میں موجود تھی. اس حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال اس معاشرے کے اندر کوئی نہ کوئی طریقہ کار ضرور موجود تھا کہ جہاں پر ایک گروہ کو دوسرے تمام تر معاشرے کے افراد پر فوقیت ملتی تھی، یا جن کے حوالے سے لوگ جاتے تھے اپنے فیصلے کروانے کے لیے. اس کا مطلب بہرحال وہاں پر ایک مہذب طریقے سے ایک تہذیب تو موجود تھی.
صحیح. دیکھیے ایک دفعہ ہوتا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ، اچھا میں تھوڑا سا عقیل بھائی کا تعارف کرا دوں، یہ میرے خیال میں آپ لوگ زیادہ نہیں جانتے ہوں گے. یہ عقیل حسین صاحب، یعنی اس زمانے کے جب میں آئی ایس ایم ہوا کرتا تھا اور یہ صدر ہوتے تھے. میں شرمندہ ہوں واقعی یہاں پہ بیٹھا ہوں انتہائی. بہرحال مزید میں کیا عرض کروں،
अखिल भाई की ये जो बात है, सवाल इनका इस तरह से हुआ कि मैंने ये अर्ज किया कि अरब माशरे के अंदर मरकजियत नहीं पाई जाती थी, मरकजियत नहीं पाई जाती थी, मैंने ये अर्ज किया था। इन्होंने फरमाया कि वहाँ पर बिलाखिर एक तहजीब थी जिसके अंदर एक अशराफियत थी कि जिसको लोग एहतराम की नज़र से देखते थे। बहरहाल उनके पास अपने अहकाम लेके जाते थे, उनसे कुछ ना कुछ पूछते थे, यानी उनको अपने यानी झगड़ों में मरकज बनाते थे। हमारा मतलब जो वहदत से है वो माशरे को एक फिक्र के ऊपर जमा कर देना है। देखिए फर्ज कीजिए उस माशरे के अंदर ऐसा था, काहिन भी थे, मसलन फर्ज कीजिए आपके ध्यान में यकीनन होगा कि जब हजरत हाशिम और बनी उमैया के जो अजदाद थे उनका मुकाबला हुआ तो वो एक काहिन के पास गए। काहिन से कहा कि भाई हमें से जो ज्यादा शरीफ है उसके बारे में फैसला करो, तो उसने हाशिम के लिए कहा कि आप ज्यादा शरीफ हैं, तो वो एक काहिन के पास भी जाते थे। लेकिन क्या ये काहिन के पास जाना या उनका मसलन कुरैश का एहतराम करना उनके लिए मरकजी सियासी कुदरत भी फराहम कर रहा था? अगर मरकजी सियासी कुदरत फराहम करता तो हमारा सवाल ये कि औस व खजरज के अंदर 30 साल जंगें क्यों हो रही थी, और जो हर कबीले की दूसरे कबीले से के साथ एक जंग पाई जाती थी या हर कबीले के अंदर जो जंग पाई जाती थी ये क्यों था? यानी वो जो आप कह रहे हैं कि एहतराम था वो मैं भी कबूल करता हूँ, एक एहतराम था, या उनके पास अपने बाज़ उमूर में फैसला करने के लिए जाते थे ये भी मैं कबूल कर रहा हूँ, लेकिन मसला ये कि ये एहतराम और बाज़ चीज़ों में फैसला करना तो काहिनों के लिए भी था। इसका ये मतलब नहीं था कि वहां पर एक मुजतमे मरकजी सियासी कुदरत थी कि जो उनके उमूर को हल कर लेती। अब इस सूरत हाल का मुकायसा कीजिए जिसमें कुरैश के पास कुछ एहतराम था उस सूरत हाल से कि जो इस्लाम के नाफिज होने के बाद वहां पर मौजूद हुई कि मरकजी हुकूमत हर चीज में पूरे माशरे को मुत्तहिद कर रही थी। यानी अलबत्ता जाहिर है उसके अंदर वो जो इन्हराफ आया रसूल खुदा के बाद वो भी मेरे जहन के अंदर है, लेकिन ये कि ये जो रसूल खुदा ने खिलाफत का कॉन्सेप्ट दिया ऐसा खलीफा कि जो मुसलमानों की हर फिक्र के ऊपर हर अमल के ऊपर कुदरत रखता था, जाहिर है ऐसी कोई चीज अरबों के अंदर नहीं पाई जाती थी। वहां पर एहतराम जरूर था लेकिन वो एहतराम इस हद में नहीं था कि उनके सियासी मसाइल को हल कर सकता होता, वरना मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर सियासी मसाइल को हल कर सकता होता तो अरब कबीलों के अंदर इतना इख्तलाफ ना पाया जाता, अरब लोगों के अंदर वो जंगें जो हम देखते हैं कि मुतवातिर थी वो नहीं पाई जाती। बहरहाल एक एहतराम जरूर था।
आगे सब ये खुसूसियत से ये जो सूफिया का जो ग्रोथ था जिसके जरिए से इस्लाम बरे सगीर के इलाकों के अंदर फैला, डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट तो रहा अपने जगह पर। मेरा सवाल इस सिलसिले में ये था कि इल्मे इरफान खुद भी इस्लाम की एक बहुत बड़ी असास है और उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है इस्लाम का, और खसूसियत से इमाम खुमैनी का के बारे में कहा भी जाता है कि इल्मे इरफान के बहुत बड़े माहिर थे।
जी
अगर से हो सकता है ये सवाल खुद एक सेमिनार का टॉपिक बनना चाहिए, लेकिन क्या आप थोड़ा सा हद फासिल डाल के मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि प्लीज़ ये हमेशा से ये कन्फ्यूजिंग एक कॉन्सेप्ट रहा है कि ये वाले जो सूफिया जो बयान करते हैं और वो इल्मे इरफान जिसे बयान किया जाता है, इन दोनों के दरमियान क्या चीज़ हद फासिल है और इसके क्या एक यानी डिस्टिंक्शन किस तरह से कर सकते हैं?
देखिए एक दफ़ा हम एक इल्म की बात कर रहे होते हैं, फ़र्ज कीजिए इल्मे इरफान, जैसे कि इन्होंने इमाम खुमैनी की मिसाल भी दी कि जो इल्मे इरफान के बहुत बड़े उस्ताद भी थे, अगर कोई आलिम है इल्मे इरफान के अंदर तो क्या जरूरी है कि वो इस इल्मे फिक के मुनाफी हो, यानी इल्मे फिक से टकराता भी हो? ऐसा हरगिज नहीं है। खुद इमाम खुमैनी इल्मे इरफान के बहुत बड़े उस्ताद थे और फिक के भी बहुत बड़े उस्ताद थे। यानी अगर कोई इरफान को इल्म के तौर पर लेता है और उसको समझता है समझाता है लोगों को, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो इस्लाम के इल्मी पहलू से गाफिल हो गया, इस्लाम के दूसरे पहलुओं से गाफिल हो गया। लेकिन ये जो आम तौर पर लोगों के जहनों में इरफान मौजूद है ये मामूला में एक ऐसा तसव्वुर लेके आता है जो इस्लाम के दूसरे पहलुओं से गफलत करवा देता है। मसलन अब आप इसको थोड़ा सा गिराइए इरफान को, थोड़ा सा इरफान की सतह को जब नीचे गिरा दें तो हम कहां पहुंचते हैं? हम पीर फकीर तक पहुंच जाते हैं, पीरी फकीरी तक पहुंच जाते हैं। इस पीरी फकीरी में इस्लाम का कोई अमली पहलू नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जैसे कि कुछ दिन पहले हमें पारा चनार जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां पे जाके देखा तो पता चला कि शायद इस पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में पीर फकीर जो मसलन 100 साल पहले मर गए थे उनके मजार थे, लेकिन वहां पर अजीब कैफियत है कि 3 साल पहले जो मरा उसका भी मजार मौजूद है और जो अगले 1 साल बाद मरेगा उसका मजार भी मसलन समझ लीजिए कि पहले से तैयार मौजूद है। तो वहां पर जो पीरी फकीरी थी वो एक अजीब व गरीब सतह के अंदर मौजूद थी। उस पीरी फकीरी का नतीजा क्या है कि उनका पीर यानी एक पीर का मानने वाला अपने पीर को मौला कायनात के दर्जे तक भी लाने को तैयार है।
ہمارے احباب نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک مصیبت تو یہ جو دوسرے مسئلے، ایک مسئلہ یہ پیر فقیری ہے کہ جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ تقلید متاثر ہوتی ہے، کسی مرجع تقلید کو نہیں مانتے بلکہ وہ خود امامت کا کانسیپٹ ان کے لیے کلیئر نہیں ہو پاتا، اور وہ ادعا کرتے ہیں کہ ہمارا پیر جو ہے وہ امام کے درجے کے اوپر فائز ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ عرفان کو علم عرفان کے طور پر دیکھ رہے ہیں، علم عرفان کے طور پر، تو اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ مثلا امام علم عرفان کے ماننے والے تھے، عارف تھے، یا مثلا آیت اللہ جوادی عاملی جن کے شاگرد سید جواد نقوی آپ نے دیکھ ہی لیا، علم عرفان کے ماننے والے ہیں، علم عرفان کے پڑھنے والے ہیں، سمجھنے بوجھنے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں، اور اسلام کے تمام علمی عملی پہلوؤں سے بخوبی آشنا ہے۔ لیکن ایک دفعہ ہوتا ہے عرفان گر جاتا ہے اپنی سطح کے اندر اور پہنچ جاتا ہے نہایت معمولی اعتقادات کے اوپر، نہایت معمولی جذبات کے اوپر۔ اگر اس درجے کے اندر آ جائے تو پھر وہی خرابی آ جاتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، کہ اسلام کے تمام علمی پہلو، عملی پہلو ختم ہو جاتے ہیں اور صرف وہ عشق عشق باقی رہ جاتا ہے، جو ایک نہایت مبہم چیز ہے جس کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس عشق کا جو ہے وہ کی بنیاد کیا ہے۔ اچھا، وہ جو صوفیہ تھے وہ کیا تھے؟ کیا وہ پیر فقیر تھے جو اس وقت بن گئے ہیں، یا وہ علم عرفان کے وہ اساتید تھے جن کی چند مثالیں ہم نے آپ کے سامنے دی؟ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا تھے، کم سے کم بعض کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اچھے تھے۔ مثلاً فرض کیجئے آپ کشف المحجوب جب پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے نہیں کتاب اچھی ہے اور اس کے اندر عقلانہ باتیں پائی جاتی ہیں، اچھی کتاب ہے۔ دوسرے بعض ایسے لوگ ہیں جن کی کتابوں کا آپ مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کتابیں معقول ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ماننے والوں کا رویہ دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ پیر فقیری کے حد میں ہیں۔ تو بعض ان میں سے واقعاً اچھے تھے جنہوں نے اچھی تعلیمات کو پھیلایا، نہایت یہ کہ منحرف ہو گئے، یعنی ان کے ماننے والوں نے ان کے افکار کو منحرف کر دیا، اور بعض ان میں سے واقعاً ایسے تھے جو صرف جذباتی حد تک تھے۔ مثلا ابھی میں دوبارہ آپ کے سامنے مثال دوں گا اسی پارا چنار کی، ہم اسی پارا چنار کے اندر ایک پیر صاحب کا مزار تھا جن کے بارے میں، وہ ایران کے رہنے والے تھے، مشہد کے رہنے والے تھے، ان کے اولاد ابھی بھی مشہد کے اندر مقیم ہیں۔ تو ان سے میں نے پوچھا، لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائی ان پیر کا کیا مقام ہے، یعنی کیا علمی فضیلت تھی ان کی، کیا مقام تھا؟ تو کہتے تھے ان کا مقام یہ تھا کہ درندے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتے تھے، یہ دوبارہ زندہ ہو جاتے تھے۔ اب نہیں معلوم کہ یہ واقعاً ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر یہ ہوتا بھی تھا تو یہ کوئی علمی فضیلت نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جو انسانوں کو ہدایت دے سکے۔ خوب ایک آدمی کو درندے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے، وہ فرزند زندہ ہو جاتا تھا یا اس کو چیر پھاڑ کر دیا کرتے تھے۔ مثلا ایک آدمی نے کہا بھائی ان کے اندر فضیلت یہ تھی کہ جانوروں کو گوشت کھلایا کرتے تھے، اتنے انسانوں کی خدمت کرنے والے تھے۔ تو اس سے کوئی علمی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اس سے کوئی ہدایت کا سرچشمہ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اچھے انسان تھے، انسانوں کی خدمت کرتے تھے، انسانوں کی مدد کرتے تھے، لیکن کیا علمی لحاظ سے بھی انسانوں کو ہدایت دیتے تھے؟ یہ وہ عرفان ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ مشکلات کا باعث بن گیا، یعنی یہ وہ عرفان کہ جس کے اندر ایک انتہائی مبہم انسانوں اور خدا سے عشق تو پایا جاتا ہے، خلوص بھی پایا جاتا ہے، لیکن کوئی عملی ہدایت نہیں ہے، کوئی علمی ہدایت نہیں ہے۔ تو یہ کوئی، یعنی ایسا کوئی فضیلت کا معیار نہیں بنتا۔ ہاں اگر علم عرفان ہو، جیسے کہ میں نے عرض کیا امام خمینی کے اندر تھا یا بڑے عرفا کے اندر، مثلا ابھی نام لینا پتہ نہیں، یہاں پہ مجھے بھی اختلاف بن جائے نہ بن جائے، ملا صدرہ کے اندر تھا، خب یہ عرفان تھا، واقعی عرفان تھا، یا محی الدین ابن عربی کے اندر تھا، یہ علم عرفان تھا، اس کے واقعا عارف لوگ تھے اور اللہ کے ماننے والے تھے، علمی پہلوؤں میں بھی، عملی پہلوؤں کے اندر بھی۔ تو اس علم عرفان میں اور اس صوفیہ کے اندر کے جو پیر فقیری کے حد تک تنزل کر جاتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، بہت دور ہیں ایک دوسرے سے۔
اپنے مقاصد فکر کی توجہ اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ وہ جس طرح آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ اسلام جو ہے وحدت کا پیغام دیتا ہے، تو صوفی بھی اپنے پیغام میں یہ کہ کہتے ہیں کہ ہم بنی نوع ہیں، انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔
جی جی،
تو کیا یہ عملی طور کے اوپر اور علمی طور کے اوپر ایک ایسا احسن کام نہیں ہے کہ جو کام اسلام جو ہے جس کا ابتدائی پیغام ہے وحدت کا، وہ عملی صورت کے اندر صوفیوں کی تحریک میں پھیلایا؟
صحیح، ایک دفعہ ہوتا ہے، یعنی میں ایسے مذاق میں کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ ہوتا ہے ہم شاعری کر رہے ہوتے ہیں، آپ شاعری میں بہت ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں، ایک دفعہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، تقریر میں بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، خطابت، ایک دفعہ ہوتا ہے علمی بات کر رہے ہوتے ہیں، علمی بات میں آپ ہر بات نہیں کہہ سکتے، آپ کی پکڑ دھکڑ ہو جائے گی۔ مثلا فرض کیجئے میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہتا ہوں، ہم نہ شیعہ نہ سنی، ہم سچے مسلمان ہیں، خطابت کے لیے اچھا جملہ ہے، یعنی ہم شیعہ سننے کے تفرقے میں نہیں پھنستے، ہم سچے مسلمان ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا شروع کر دیں، کیا یہ جملہ صحیح ہے، یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ جب آپ یہ ادعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہ شیعہ ہیں نہ سنی، تو آپ اس شیعہ عقیدے کو جو شیعوں کے ذہن میں بالکل ممنوع کر رہے ہوتے ہیں، منع کر رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر امامت کا کانسیپٹ بھی ہے، جس کے اندر مثلا فرض کیجئے ہدایت کا کانسیپٹ بھی ہے، اس سب کو منع کر رہے ہوتے ہیں اور اب کہتے ہیں کہ میں شیعہ نہیں ہوں، ختم ہو گیا مسئلہ. تو یا کم سے کم شیعت کی جو خاصیت ہے اس کو منع کر رہے ہوتے ہیں، یعنی علی علیہ السلام کو رسول خدا کا جانشین برحق تصور کرنا آپ اس کو منع کر رہے ہوتے. تو بعض اوقات چیزیں دیکھنے میں بہت اچھی ہیں، جملہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر عمیق ہو کے دیکھیں تو وہ صحیح جملہ نہیں ہے. مثلا اب یہ صوفیہ کا یہ جملہ کہ ہم انسانوں کے اندر وحدت ایجاد کرنے والے ہیں، یا انسانوں کو چھوڑ دیں مسلمانوں کے اندر وحدت ایجاد کرنے والے ہیں، یہ جملہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح جملہ ہے. واقعا ہم بھی یہی چاہتے ہیں، مثلا ہم بھی ہمدے ہفتے وحدت منا رہے ہیں یا ابھی کچھ دن پہلے ختم ہوا. لیکن یہ کہ کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں اس اسلام کی علمی تعلیمات کو ختم کر دوں؟ یعنی مثلا فرض کیجئے ابھی محرم میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا، بہت بڑی مجلس سن رہا تھا میں، ہم کراچی کے بہت معروف خطیب ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہماری محفل کے اندر سنی علماء بھی موجود ہیں اور سب کو پتا ہے کہ ہم فقہی اختلافات کو قبول نہیں کرتے اور نہ ان کو مانتے ہیں، ہم صرف علی کو مانتے ہیں. اب یہ بظاہر بڑا بہت اچھی بات ہے کہ ہم فقہی اختلافات کو قبول نہیں کرتے، ہم صرف علی کو مانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا عمیق ہو کے دیکھیے کہ آپ فقہی اختلافات کا انکار کرتے ہوئے تشیع پہ باقی رہ پائیں گے؟ پھر آپ تشیع میں کیا ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو فقہی اس فقہ کو باقی رکھنا پڑے گا کہ جو تشیع کی ایک خاصیت کے ذریعے سے نکلی ہے. تشیع کے اندر ایک خاصیت ہے امامت. امامت یعنی وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کو بیان کرے گی اور وہ اللہ کا حکم کہلائے گا. اگر آپ اس کے احکام کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں امام کے دیے ہوئے حکم کو قبول نہیں کرتا، اس کے اختلافات کو اہم نہیں سمجھتا، یعنی میں ابو حنیفہ بھی کہیں تو ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے اور امام کہیں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ تو بالکل غلط ہو جائے گا، سب کچھ غلط ہو جائے گا. لیکن یہ کہ بظاہر جملہ اچھا ہے کہ ہم فقہی اختلافات کو قبول نہیں کرتے، ہم صرف علی کے ماننے والے ہیں، تو وہ جو اہل صوفیہ کی بات تھی وہ میں قبول کرتا ہوں، اچھی بات ہے کہ وہ مسلمانوں انسانوں کے اندر بہرحال ایک وحدت بنانا چاہتے تھے، لیکن اس کے پیچھے کوئی علمی پہلو بھی تو ہونا چاہیے، یعنی ایسا پہلو ہو کہ جو انسانوں کو علمی لحاظ سے تربیت کر سکے اور ان کو صحیح طریقے سے بتا سکے کہ وہ کس طرح راستے پر جا رہے ہیں. یعنی ابتدائی طور پر جذب کرنے کے لیے بہت اچھا کام، لیکن علمی تربیت کے لیے کام کافی نہیں. میں
سوال یہ تھا سر، یہ جو صوفی آئے تھے ان کو ہم کس سے ملحق کریں گے؟ وہ شیعہ صوفی تھے یا سنی صوفی تھے؟
دونوں موجود تھے. ایک کتاب آپ سے عرض کروں گا، دیکھیے گا، یہ ایک رائٹر تھا، رائٹر کا نام ہے جان نارمن ہولسٹر، اس کی کتاب کا نام ہے شیعہ ان اسلام ان انڈیا. یہ کتاب کم سے کم لائبریریز کے اندر موجود ہوگی. آپ تو فارسی بھی جانتے ہیں، تشیع در ہند نام کر کے ترجمہ ہوئی، تشیع در ہند یہ کتاب موجود ہے. اس کتاب کو دیکھیں اور متعدد دوسری کتاب ہے جس کا میں ریفرنس انشاءاللہ کل آپ کو مکمل ریفرنس ایک کتاب کو دوں گا، بہت پوزیٹو کتاب، بہت اچھی کتاب. اس میں آپ دیکھیں تو صوفیہ دونوں قسم کے صوفیہ موجود تھے. اچھا اس بات کو تھوڑا سا رکھیں، کل انشاءاللہ صوفیہ کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، صوفیہ کے گروپس کو بھی میں آپ کے سامنے تھوڑا سا بیان کر دوں گا اور دیکھیں گے کہ ان میں سے کچھ گروپ تھے کہ جو فرقہ واریت کی واقعہ نفی کرتے تھے اور کچھ گروپ تھے کہ جو فرقہ واریت کا باعث بنے. کل انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا غور کریں گے. فرمائیے. اگر آپ ذرا سا اپنا ہاتھ بلند کر دیں تو ان کو نظر آ جائے گا میرے خیال میں. ٹھیک ہے بھائی،
آپ نے فرمایا کہ میری امت کے، رسول نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، پھر آپ نے فرمایا کہ سعودی عرب میں نا فرقے وارد ختم کر دی گئی ہے، اگر اس طرح
سعودی عرب میں
فرقہ وارد ختم ہو گئی تقریباً، آپ نے بھی فرمایا تھا، تو اس کا اگر ہر ملک میں ختم کر دی جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا اور پاکستان میں کس طرح ختم کی جا سکتی ہے؟ جبکہ رسول کا قول ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اگر ختم ہو جائیں گے تو پھر رسول کا کیا ہوگا؟
ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، وہ یہ کہ فرقے اور فرقے واریت میں میں نے آپ سے عرض کیا فرق ہے. ایک دفعہ ہم نے کہا فرقہ ہونا، مثلا فرض کیجئے فرانس کے اندر فرقے پائے جاتے ہیں، دونوں فرقے، بڑے فرقے وہاں موجود ہیں، دسویں فرقے موجود ہیں عیسائیت کے اندر، یا مثلا فرض کیجئے ملائیشیا کے اندر دونوں فرقے پائے جاتے ہیں مسلمانوں کے، لیکن کیا فرقے واریت ہے؟ نہیں. میں نے جو عرض کیا تھا وہ یہ کہ کچھ علاقوں میں فرقہ واریت ختم ہو گئی, اب فرقہ واریت نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی اب وہ کشیدگی کہ جو تنازع کا باعث بنے ختم ہو گئی, یا کم سے کم کم ہو گئی. البتہ سعودی عرب کے اندر دبا دی گئی ہے, یعنی سعودی عرب کے اندر اتنا دبا دیا گیا ہے کہ وہ کم ہو گئی, جو بظاہر کم سے کم نظر نہیں آ رہی. یہ میرے کہنے کا مطلب نہیں کہ فرقے ختم ہو گئے, فرقے تو ہم تک موجود ہیں. یعنی وہ جو آپ نے رسول خدا کی روایت کو کوٹ کیا, تو وہ رسول خدا کی روایت کہتی ہے کہ فرقے ہوں گے, مثلا ان میں سے فلاں تعداد فرقے گمراہ ہوں گے اور ایک تعداد جو ہے وہ ایک فرقہ جو ہے وہ بالکل صحیح ہوگا. تو اس روایت سے کچھ نظر نہیں آتا کہ آیا فرقے واریت بھی رہے گی یا نہیں رہے گی. البتہ میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر جگہوں پر فرقے واریت اب اس طرح کی صورتحال میں نہیں رہی جو پہلے رہی تھی, یا دب گئی, یا مسئلہ حل ہو گیا, ایک فرقہ بالکل ہی ختم ہو گیا, یا ایک فرقہ بالکل ہی ڈومیننٹ ہو گیا. پھر سعودی عرب میں بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ جو وہابی فرقہ تھا وہ بالکل ہی مسلط ہو گیا, ہر چیز کے اوپر قابض ہو گیا. تو اس نے شیعہ فرقہ کو اس حد تک دبا دیا کہ ان کی آواز کو اٹھنے نہیں دیا, اس لحاظ سے کم ہو گئی وہاں پر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرقے ختم ہو گئے, فرقے تو ظاہر موجود ہیں وہاں.
سوال کرنا چاہتا ہوں, ایک تو تھوڑا سا فرق بتا دیجئے دین اور مذہب میں, شاید میں اس سے پہلے سیمینار میں نہیں موجود تھا. دوسرا یہ کہ جو آپ نے بتایا کہ برصغیر پاک و ہند میں جو مذہب کی آمد ہوئی, اس میں آپ نے کہا کہ تین عناصر, ایک حکام کا تھا, ایک جو لوگ پیشہ ور تاجر تھے, اور دوسرا صوفی, اور ایک اور عامل آپ نے بتایا جو لوگ اس وقت کی سیاسی حکومتوں کے مذہبی انتقام سے بچنے کے لیے اس علاقے میں وارد ہوئے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ سیاسی انتقام سے بچنے کے لیے وارد ہوئے, انہوں نے کیسے فرقہ واریت کو آگے بڑھایا, یا وہ کیسے اس کا حصہ بنے,
اس کا حصہ کیسے بنے؟ پہلی بات جو دین و مذہب کے اندر فرق تھا, اس کے اندر ایک اجمالی فرق جو ہم نے رکھا تھا پہلے سیمینار کے اندر, تھوڑا سا اس کے اوپر بات ہوئی تھی, وہ یہ کہ دین وہ ایک کلی آفاقی تعلیمات دینے والی فکر ہے جو اللہ تعالیٰ سے مربوط ہے, جس کے وحی کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے. وہ اپنی ایک اجتماعی, جسے کہتے ہیں کمپریہنسو تعلیمات جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہے, اس کو ہم دین کا نام دیتے ہیں. مثلا فرض کیجئے اگر صرف دین کے عنوان سے دیکھا جائے تو تین ہی دین بچیں گے, یعنی دین اسلام, دین عیسائیت اور دین یہودیت. اب مذہب سے ہماری مراد اس دین کے اندر ہونے والی مختلف تفسیریں ہیں. مثلا فرض کیجئے اسلام کے اندر ایک تفسیر ہوتی ہے تو اس کو ہم مذہب کا ٹائٹل دے سکتے ہیں. جس طرح سے مثلا اگر اس تفسیر میں دیکھیں تو ہم شیعت کو ایک مذہب کہیں گے, اہل تسنن کو ایک مذہب کہیں گے, چونکہ انہوں نے اسلام کی ایک خاص تفسیر جو ہے وہ عنایت کی. تو اس اصطلاح میں ہم اس فرقے کی اصطلاح سے نزدیک ہو جائیں گے. یعنی اگر اس یوں دیکھا جائے تو دین بن جائے گا اسلام, اور شیعہ سنی اور مختلف جو چیزیں ہو جائیں گی یہ اس کے مذاہب بن جائیں گے. البتہ مذہب کو دین کی جگہ پر بھی استعمال کیا جاتا ہے, یعنی بعض ٹرمنالوجیز میں آپ دیکھیں گے کہ مذہب کو دین کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. وہ اتنا جسے کہتے ہیں ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے, دیٹ ٹرمنالوجی, جو ٹرمنالوجی آپ استعمال کرنا چاہیں. ہم نے اپنی ٹرمنالوجی میں یوں رکھا ہے کہ دین سے مراد وہ کلی آفاقی تعلیمات والا حصہ, اور مذہب سے مراد وہ جو اس کی تفسیر سے مربوط ہے. اچھا, آپ نے فرمایا کہ وہ جو گروپ تھا کہ جو سیاسی انتقام سے بچنے کے لیے اس علاقے کی طرف آ رہا تھا, وہ کس طریقے سے فرقہ واریت کا حصہ بنا؟ خود بخود فرقہ واریت کی فضا کو یہاں پر منتقل کر رہا تھا. مثلا فرض کیجئے زید شہید کے فرزند یحییٰ اور ان کے فرزند یہاں پر تشریف لائے, اور ان کی پکڑ دھگڑ کے لیے عباسی حکمران نے یہاں تک فوج بھیجی. جب یہاں تک فوج آئی تو ان کو ایک سندھی حاکم نے اپنے علاقے میں پناہ دی, اور کافی عرصے تک عباسیوں کا مقابلہ کرتا رہا ان کو پناہ دینے کے نتیجے میں. تو خود بخود وہ جو فرقہ وارانہ فضا تھی جو بغداد وغیرہ کے علاقے کے اندر تھی, مرکز اسلام کے اندر تھی, وہ سندھ کے اندر جو ہے وہ, یعنی اس زمانے کے ہندوستان کے اندر منتقل ہو رہی تھی. یعنی وہ لوگ جو اسلام کے گرویدہ ہو رہے تھے وہ خود بخود دیکھ رہے تھے کہ کچھ طبقے ہے, کچھ لوگ ہیں کہ جو مظلوم واقع ہو رہے ہیں, جن کو پکڑا جاتا ہے, اور کچھ لوگ ہیں کہ جو ظاہر پکڑنے کے لیے آئے, ان کے اوپر ظلم کرنے کے لیے آئے. تو خود بخود وہ فرقہ وارانہ ٹکراؤ جو اس علاقے کے اندر تھا وہ یہاں پر بھی ایجاد ہو رہا تھا. سوال فرمائیے گا.
اسلام جو ہے وہ وحدت کا درس دیتا ہے, تو یہ فرقے جو بنے وہ وحدت کو توڑ رہی تھی, اور رسول اللہ نے انہوں نے جیسے وہ مطلب کوٹ کیا کہ 73 فرقے ہوں گے, تو کیا مطلب انہوں نے قبول کر لیا تھا کہ یہ 73 فرقے ہوں گے, اور مطلب اسلام میں گنجائش مطلب دے دی تھی کہ ٹھیک ہے 73 فرقے ہوں, یا ان کے مطلب ان کو ختم کرنے کے کچھ انہوں نے کچھ کیا تھا, یا ان کے بعد آنے والوں نے فرقوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ کیا؟
صحیح, دیکھیے ایک دفعہ رسول اکرم پیشن گوئی کر رہے ہیں, مستقبل کے بارے میں ہمیں کوئی چیز بتا رہے ہوتے ہیں, کیا اس پیشنگوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈیٹرمنزم کر دیا, یعنی جو میں نے کہہ دیا وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہو جائے؟ نہیں, ایسا نہیں. ایک دفعہ رسول اکرم کہہ رہے ہیں اسلام کے اندر 72 یا 73 فرقے ہوں گے, اس کا مطلب یہ کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ 72 فرقے بن جائیں جس میں سے مثلا 71 یا 72 گمراہ بھی ہیں, تو نعوذ باللہ کیا رسول اکرم یہ چاہتے ہوں گے کہ وہ گمراہ ہو جائیں؟ ظاہر ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. رسول اکرم بتا رہے ہیں آگے کے حالات کو کہ اسلام کے اندر اتنے فرقے بن جائیں گے. اب کوئی خود رسول خدا سے پوچھے کہ کیا آپ فرقے بنانا چاہتے ہیں, تو ظاہر رسول گرامی کہیں گے کہ بھائی میں نے پوری زندگی اپنی علی ابن ابی طالب کی جانشینی کے اوپر صرف کی, یعنی میں نے اپنی زندگی میں ہر ہر موقع پر ثابت کیا کہ یہ شخص میرے بعد جانشین ہے تاکہ امت کے اندر اختلاف نہ ہو. تو رسول گرامی تو ظاہر نہیں چاہتے کہ امت کے اندر اس حد تک اختلاف بنے کہ فرقے بننے کا جو ہے وہ باعث بنے. رسول گرامی کی ایسی کوئی خواہش نہیں ہے. کیا انہوں نے اور بعد میں آنے والوں نے ایسی کوئی کوشش کی کہ فرقے نہ بنے؟ تو میں آپ سے کہوں گا رسول گرامی نے پوری زندگی اس بات کے اوپر صرف کی کہ مولا کائنات کی جانشینی کو, ان کی خلافت کو صحیح انداز میں سمجھا جائے, ان کی مرکزیت کو سمجھا جائے تاکہ اسلام کے اندر اختلاف والی فضا پیدا نہ ہو. ان کے بعد احمد علیہ السلام نے بھی یہی کیا. لیکن میں آپ سے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر فرقے بننے کے پیچھے کچھ نہ کچھ نفسانی خواہشات ضرور ہوتی ہیں. وہ نفسانی خواہشات چاہے ہدایت کا کسی بھی درجے کو اپنے سامنے دیکھ لیں تب بھی اسے قبول نہیں کرتے. مثلا وہ جو غدیر والا سیمینار اگر آپ کے ذہن میں ہو, میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ ان لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ علی ابن ابی طالب جانشین نہیں ہیں. نہیں, ان کو پتا تھا کہ وہ جانشین ہیں, ان کے سامنے ان کی دلیلیں تھیں, وہ دلیلیں بھی ان کے ذہن میں تھیں, لیکن وہ جو نفسانی خواہش تھی, جاہ طلبی تھی جو ان کو اس مقام تک پہنچانا چاہتی تھی, وہ مانے بنتی تھی کہ وہ رسول گرامی کی ہدایت کو قبول کر لیں. تو رسول گرامی نہ صرف یہ کہ فرقے نہیں بنانا چاہتے تھے, نہیں چاہتے تھے کہ فرقے بنے, بلکہ انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ فرقے بننے کے راستے کو مضبوط بھی کیا جائے. اہل بیت اطہار نے بھی یہ کیا. لیکن بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہر فرقے کے پیچھے نفسانی خواہشات ہوتی ہیں کہ جو اپنے سامنے ہدایت کو قبول نہیں کرتی, لہذا فرقے تشکیل پاتے رہے. اسلام کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا.
تو اسلام کوئی چارج لگا تھا یہ فرقے بنانے والوں پر؟ مطلب کوئی انہوں نے اپنی کوئی مطلب آیات یا کوئی ایسی کہ جو فرقے بنائے گا وہ یوں ہوگا یا یوں ہوگا؟
بالکل.
دیکھیے
آپ اتنا ہی فقط لے لیجئے کہ رسول گرامی دو مومنوں کے اندر اتحاد کروانے والے کا کیا مقام بیان کرتے ہیں, یا دو مومنوں کے اندر اختلاف ڈلوانے والے کو کیا عذاب کی خبر دیتے ہیں. تو اس حساب سے ایک ایسے آدمی کو, یا مثلا یہ تو خیر چلیں شاید آپ کہیں کہ دو لوگوں کے درمیان بات ہے, آپ کے پاس متعدد احادیث ہیں جو بدعت ایجاد کرنے والے کے لیے سخت گناہ کی اور سخت عذاب کی جو ہے وہ وعید سناتے ہیں. تو ان تمام کا محور وہی ہے کہ جب انسان اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی ایسی فکر دیتا ہے کہ جس کے اوپر مسلمان دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ دو ٹکڑے ہونے کے بعد مثلا فرقہ واریت کی شکل اختیار کرتے ہیں, تو یہ رسول گرامی کی دسیوں احادیث موجود ہیں کہ وہ اس عمل کو پسند نہیں کرتے. یا میں آپ سے کہوں گا یہ تو خیر رسول گرامی کی کیفیت تھی کہ جب اس طرح سے فرقہ نہیں بنا تھا اس وقت, البتہ میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی اختلاف موجود تھا, حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کے نہ ماننے والوں کے درمیان اختلاف موجود تھا, لیکن رسول خدا کے بعد مثلا حضرت علی علیہ السلام کا دور آتا ہے تو اس زمانے میں تو تقریباً فرقہ بن گیا تھا, یعنی تقریباً یہ موجود تھا کہ وہ لوگ کچھ لوگ جو شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں, علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں ماننے والے, اور کچھ جو ان کے ماننے والے نہیں ہیں مثلا جنگ جمل کے اندر. لیکن جب جنگ جمل ختم ہوتی ہے تو مولا کائنات کی سیرت کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہ اختلاف جو فرقے کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اس کو دبا دیں. لہذا جب جنگ ختم ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ جمل کا جو لشکر ہے ان کا مال غنیمت لوٹے, کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے مال کو غصب کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو انہوں نے مسلسل اس بات کی کوشش کی کہ اس یہ جو فرقہ وارانہ فضا ہے اس کو ختم کیا جائے. جو احادیث کی طرف آپ نے کہا اس کو بھی احادیث بدعت وغیرہ کے سائے میں موجود ہیں. اب یہ کہ ممکن ہے کہ خود فرقہ کی شکل فرقے کے نام پر حدیث موجود نہ ہو, ممکن ہے بدعت کی صورت میں موجود ہو کہ جو بدعت ڈالے گا اس کے لیے عذاب ہے, اختلاف کی صورت میں موجود ہے کہ جو اختلاف ڈالے گا مسلمانوں کے اندر, جو ان کو منحرف کرے گا گمراہ کرے گا, یہ سب موجود ہیں. شاید خود لفظ فرقہ استعمال نہ ہوا ہو. میرے خیال میں اتنی جو احادیث موجود ہیں بدعت اختلاف انحراف گمراہی کے ہوتے ہوئے وہ مفہوم واضح ہو جاتا ہے. اس سے
کرنا چاہتا ہوں, یا
یعنی معاشرے میں موجود ہر اختلاف کو کیا فرقہ واریت کہا جائے گا؟
نہیں
کیونکہ دیکھیں نا جو آپ نے ابھی مثال دی جنگ جمل کی، یا مثلا مثال اگر میں اور واضح کروں ایران کے اندر موجودہ جو اختلاف رائے پایا جاتا ہے حکمران طبقے کے اندر اور دوسرے جو مکاتب فکر ہیں، کیا اس سیاسی نوعیت کے ہر اختلاف کو آپ فرقہ واریت کہیں؟
نہیں، یہاں پر وہ بہت اچھا ہے کہ وہ رسول گرامی کی وہ حدیث ہم دیکھیں کہ فرماتے ہیں اختلاف و امتی رحمتن، البتہ اس کی اہل تسنن کسی اور طرح تفسیر کرتے ہیں، اہل تشیع کسی اور طریقے سے تفسیر کرتے ہیں. ایک دفعہ اختلاف ہوتا ہے جس کو امام خمینی نے بھی اپنے اقوال میں کہا، سلیقے میں اختلاف ہوتا ہے، کام کرنے کے طریقے میں اختلاف ہوتا ہے. یہ اختلاف فرقے کا باعث نہیں بنتا، نہ فرقہ بناتا ہے نہ یہ اختلاف بہت برا ہے. مثلا فرض کیجئے آپ یہ سیمینار کر رہے ہیں، آپ نے سیمینار کیا، کچھ لوگ سیمینار قبول نہیں کرتے تو کیا کریں، ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں؟ نہیں، سلیقے میں فرق ہے. آپ کو کام کرنے کا یہ طریقہ کار ہے، کسی اور کو کام کرنے کا کچھ اور طریقہ کار ہوگا، تو کیا آپ کو اس کو لڑنے کی ضرورت ہے؟ ظاہر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہت سارے ایسے اختلاف یا فقہی اختلافات، مثلا فرض کیجئے ایک فقہی کہتا ہے تین دفعہ دھونا واجب ہے، دوسرا فقہی کہتا ہے نہیں دو دفعہ بھی اگر دھو لو تو کافی ہے، تو کیا اس اختلاف کو فرقے کے رنگ دینے کی ضرورت ہے؟ نہیں. سیاسی لحاظ سے بھی ایسا ہی ہے. مثلا فرض کیجئے اس وقت ہمارے پاس رولنگ کلاس، جو میرے خیال میں یہ ایران کی سیاست میں جب ہم یہ وہ ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں جو دوسری سیاستوں میں استعمال ہوتی ہیں، تھوڑا سا چبھنے لگتا ہے ہم لوگوں کو. توقع حاکمہ یا رولنگ کلاس جو اس وقت ہے اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. آئے خاتمی جو اس وقت صدر ہیں، یا مثلا فرض کیجئے کوئی اور ہے کہ جو صدر نہیں ہے، ان کا ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، تو ظاہر ہے یہ سلیقے کے اندر اختلاف ہے. اگر یہ اختلاف اس حد میں پہنچ جائے کہ نفسانی خواہشات کا شکار ہو جائے، ایک آدمی اپنی حاکمیت کا ارادہ کرنا شروع کر دے یا اسلام کے لیے تباہی لانا شروع کر دے، تو یہ اختلاف یقیناً ایسا اختلاف ہوگا جو اس کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا. لیکن اگر یہ اختلاف اس حد میں ہو کہ کسی کا سلیقہ کسی اور طریقے سے ہے، کسی اور کا سلیقہ کسی اور طریقے سے ہے، تو یہ اختلاف کوئی برا نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت ہی اچھا ہے. اتفاقاً جب پارلیمنٹ بنتی ہے، جب پارلیمنٹ بنتی ہے اور آپ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹنگ کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اختلاف کو قبول کر لیا. کیونکہ اگر اختلاف نہیں ہے تو پھر ووٹنگ کس بات کی ہو رہی ہے؟ تو یہ اختلاف کوئی مصیبت کا باعث نہیں بنے گا. ہاں اگر یہ اختلاف اس حد میں پہنچ جائے کہ ہم اسلام کی مصلحتوں کو اپنے اختلاف کے اوپر قربان کرنا شروع کر دیں، وہ واقعا تباہی کا باعث ہے اور وہ مذموم ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مقابلہ کرنا چاہیے اس کا. سب وقت ختم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد.